مثالی کردار۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب میں پیدا ہوئے اور 8 جون 632 عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نہایت تندرست اور طاقتور تھے۔ بچپن سے یہ حال تھا کہ جو دیکھتا کہہ اٹھتا، ان لہذا الغلام لشانن۔ بڑے ہوئے تو آپ کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ آپ کو دیکھنے والے آپ سے مرعوب ہو جاتے۔ اسی کے ساتھ اتنے نرم اور شیریں زبان تھے کہ تھوڑی دیر بھی جو شخص آپ کے قریب رہتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ برداشت، سچائی، معاملہ فہمی، حسن سلوک آپ کے اندر کامل درجے میں پایا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ اس انسانی بلندی کی اعلیٰ ترین مثال تھے جس کو نفسیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت یعنی بیلنسڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ داؤد بن حسین کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ عام طور پر یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ محمد بن عبداللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے، حلیم و بردبار، صادق و امین، جھگڑے سے دور رہنے والے، فحش گوئی اور دشنام ترازی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام الامین رکھا تھا۔ بحوالہ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 91۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ نے شادی کی تو اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے کہا تھا، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا مقابلہ جس شخص سے بھی کیا جائے وہ شرافت، نجابت، بزرگی اور عقل میں اس سے بڑھ جائے گا۔ خدا کی قسم اس کا مستقبل عظیم ہوگا اور اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ ابو طالب نے یہ الفاظ ان معنوں میں نہیں کہے تھے جن معنوں میں بات کو تاریخ نے اسے سچا ثابت کیا۔ انہوں نے یہ بات تمام تر دنیاوی معنوں میں کہی تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص فطرت سے وہ پرکشش شخصیت لے کر پیدا ہوا ہو جو محمد بن عبداللہ میں نظر آتی ہے، وہ بہرحال قوم کے اندر معزز مقام حاصل کرتا ہے اور دنیا کے بازار میں اس کی بڑی قیمت مل کر رہتی ہے۔ ایسے شخص کی اعلیٰ صلاحیتیں اس کی ترقی اور کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ امکانات بلا شبہ پوری طرح موجود تھے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کی بڑی سے بڑی دنیاوی قیمت وصول کر سکتے تھے۔ آپ مکے کے ایک اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، اگرچہ آپ کو اپنے باپ سے وراثت میں صرف ایک اونٹنی اور ایک خادمہ ملی تھی، مگر آپ کی شاندار پیدائشی خصوصیات نے مکے کی سب سے امیر خاتون کو متاثر کیا۔ 25 سال کی عمر میں ان سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ ایک تاجر خاندان کی بیوہ تھیں۔ ان سے آپ کو نہ صرف مال اور جائیداد ملی بلکہ عرب میں اور عرب کے باہر تجارت کا زبردست میدان بھی ہاتھ آیا۔ اب آپ کے لیے ایک پرسکون اور کامیاب زندگی بنانے کے سارے مواقع فراہم ہو چکے تھے، مگر آپ نے ان کو چھوڑ کر ایک اور ہی چیز کا انتخاب کیا۔ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جو صرف دنیا کی بربادی کی طرف لے جاتی تھی۔ خدیجہ سے نکاح سے پہلے آپ اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ معاشی کام کر لیتے تھے، اب وہ بھی چھوٹ گیا۔ اب آپ ہماتن اس تلاش میں لگ گئے جس کی جستجو آپ کو بچپن سے تھی، یہ کہ سچائی کیا ہے۔ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے زمین و آسمان پر غور کرتے رہتے۔ مکے کے شرفا میں اپنے تعلقات بڑھانے اور وہاں کی مجلسوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ صحراؤں اور پہاڑوں کو اپنا ہم نشین بنا لیا۔ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ایک کوہ ہے جس کا نام حرا ہے۔ آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے۔ پہاڑ کے سنسان ماحول میں زندگی کی حقیقت پر غور کرتے۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے سے دعائیں مانگتے کہ میرے رب، تو اپنے آپ کو میرے اوپر ظاہر کر دے۔ سچائی کیا ہے مجھ کو بتا دے۔ جب پانی کی مشک خالی ہو جاتی اور ستو ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے تاکہ دوبارہ اسی طرح کھانے پینے کا سامان لے کر قدرت کے اس ماحول میں لوٹ جائیں جہاں صحرا اور درخت تھے، پہاڑ اور آسمان کی پرسکون فضائیں تھیں۔ آپ کی بے چین طبیعت انسانی ہنگاموں میں اپنے سوال کا جواب نہ پا سکی تھی۔ اب آپ نے قدرت کی خاموش دنیا کو اپنا ہم نشیں بنایا تھا کہ شاید وہ اس کا کچھ جواب دے سکے۔ جوانی کی طاقتوں سے بھرپور ایک شخص کے لیے اس قسم کی زندگی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ خوشی کے راستے کو چھوڑ کر غم کے راستے کو اپنانا تھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنا، تجارت کو ترقی دینا اور سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانا، یہ تمام امکانات آپ کے لیے پوری طرح کھلے ہوئے تھے، مگر آپ کی بیتاب اور متلاشی طبیعت ان چیزوں پر راضی ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ تمام چیزیں اس وقت تک آپ کو ہیچ معلوم ہوتی تھیں جب تک آپ زندگی کا راز معلوم نہ کر لیں۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے اوپر اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ کیا ہے۔ نفع نقصان اور آرام و تکلیف کی اصطلاحوں میں سوچنے کے بجائے آپ اس سوال کو حل کرنے میں منہمک رہتے کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جس کو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، بحوالہ سورۃ الدُّحَى۔ ضالّا کے معنی ہے راہ بھولا ہوا، سرگرداں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل فی شعاب مکہ وہو صغیر ثم رجع، یہ لفظ اس مسافر کے لیے بولا جاتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہو اور حیران و پریشان مختلف راستوں کو دیکھ رہا ہو، اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کدھر جائے۔ اسی لیے उस दरख्त को दाल्ला कहते हैं जो सहरा में अकेला खड़ा हो और उसके आसपास कोई दूसरा दरख्त न हो। इसी से कहा जाता है दल्लल मा फिल लबन, पानी दूध में खो गया। आयत का मतलब यह है कि आप जाहिलियत के बियाबान में अकेले दरख्त की तरह खड़े हुए थे। सहराओं और पहाड़ों में ये गम लिए फिरते थे कि सच्चाई क्या है जिसको मैं अपनाऊं। दुनिया के मुरवज्जा नक्शों में अपनी जगह बनाने के बजाय हैरान व मुतफक्कर होकर अलग थलग जा पड़े थे। सच्चाई से कमतर कोई चीज आपकी रूह के लिए तस्कीन का जरिया नहीं बन सकती थी, हत्ता के आपकी तलाश हक की सरगर्दानी इस नौबत को पहुंच गई थी कि जिंदगी आपके लिए एक ऐसा बोझ बन गई जो आपकी कमर तोड़े दे रही थी। बहवाला सूरतुल अलम नशरह। उस वक्त अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जा हुई, आपके लिए हिदायत और रोशनी के दरवाजे खोल दिए गए। 12 फरवरी 610 को जब के आप हिरा में तन्हा बैठे हुए थे, खुदा का फरिश्ता इंसान की सूरत में आपके सामने जाहिर हुआ और खुदा की तरफ से आपको वो कलिमात सिखाए जो कुरान की सूरा नंबर 96 की इब्तिदा में दर्ज है। आपकी तलाश ने बिलाखर अपना जवाब पा लिया। पैगंबर इस्लाम की बेचैन रूह का रब्त रब्बुल आलमीन से कायम हो गया। खुदा ने आपको न सिर्फ हिदायत दी बल्कि अपने नुमाइंदा खास की हैसियत से चुन लिया। आपके ऊपर खुदा का कलाम उतरने लगा। आपकी नबूवत की ये मुद्दत 23 साल तक फैली हुई है। इस मुद्दत में खुदा की किताब कुरान मुकम्मल तौर पर आपके ऊपर उतारी गई। पैगंबर इस्लाम ने अपनी मुश्किल जिंदगी के 40वीं साल में सच्चाई दरियाफ्त कर ली, मगर यह सच्चाई आपके लिए कोई आसान सौदा न थी। इस सच्चाई का मतलब यह था कि आदमी एक अजीम तर खुदा की जद में है। ये अपने इज्ज के मुकाबले में खुदा की किबरियाई की दरियाफ्त थी। यह खुदा के अस्बात के मुकाबले में अपनी नफी का पता लगाना था। ये उस राज को मालूम करना था कि इस दुनिया में बंदे मोमिन की सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं, यहां उसका कोई हक नहीं है। सच्चाई की दरियाफ्त के बाद पैगंबर इस्लाम के लिए जिंदगी के माने क्या थे, इसका अंदाजा करने के लिए यहां सिर्फ एक हदीस नकल की जाती है। आपने एक बार फरमाया, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, खुले और छुपे हर हाल में खुदा से डरता हूं, गुस्से में हूं या खुशी में हमेशा इंसाफ की बात कहूं, मोहताजी और अमीरी दोनों हालतों में इतेदाल पर कायम रहूं, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे महरूम करे मैं उसे दूं, जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको माफ कर दूं, और मेरी खामोशी गौर व फिक्र की खामोशी हो, मेरा बोलना याद इलाही का बोलना हो, मेरा देखना इबरत का देखना हो। बहवाला रवाहु जर्रीन। یہ محض تقریر یا گفتگو کے الفاظ نہ تھے، یہ خود آپ کی زندگی تھی جو لفظوں کی صورت میں ڈھل رہی تھی۔ یہ حیرت انگیز حد تک مؤثر کلمات اور اس قدر پہنچی ہوئی باتیں ایک خالی انسان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ الفاظ تو خود بولنے والے کا مقام بتا رہے ہیں، وہ کہنے والے کے اندرون کو اڑیل رہے ہیں، وہ بولنے والے کی روح کو الفاظ کے آئینے میں بے نقاب کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اسی قسم کی تھی، مگر وہ تمام تر فطرت کے زور پر تھی۔ اب سچائی کی دریافت نے اس کو شعور کا درجہ دے دیا۔ جو کردار اب تک طبعی تقاضے کے تحت ظاہر ہوتا تھا، اب وہ ایک سوچے سمجھے ذہن کا ارادی جز بن گیا۔ یہ کسی بندہ خدا کا وہ مقام ہے جہاں دنیاوی تقاضے انتہائی حد تک گھٹ کر صرف بقدر حاجت رہ جاتے ہیں۔ آدمی کی جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے، اس کا جسم اسی ظاہری دنیا میں ہوتا ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے وہ ایک اور دنیا میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا، عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں، ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، اور ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے۔ بحوالہ رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحاکم، وقال صحیح الاسناد عن ابی ذر غفاری۔ گویا خدا کا وفادار بندہ وہ ہے جس کے شب و روز کے لمحات اس طرح گزریں کہ کبھی اس کی بے قراریاں اس کو خدا سے اتنا قریب کر دیں کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگے، کبھی یوم الحساب میں کھڑے ہونے کا خوف اس پر اس طرح طاری ہو کہ وہ دنیا ہی میں اپنا حساب کرنے لگے، کبھی کائنات میں خدا کی کاریگری کو دیکھ کر وہ اس میں اتنا مہو ہو کہ اس کے اندر اس کو خالق کے جلوے نظر آنے لگیں۔ اس طرح گویا خدا سے ملاقات، اپنے آپ سے ملاقات اور کائنات سے ملاقات میں اس کے لمحات گزر رہے ہوں، اور بدرجہ حاجت وہ کسی وقت کھانے پینے کے لیے بھی اپنے کو فارغ کر لیا کرے۔ یہ الفاظ دور کے کسی انسان کا تعارف نہیں ہے، اس میں خود پیغمبر اسلام کی اپنی شخصیت بول رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہری جسم کے اندر جو مومنانہ روح تھی، اس میں ہر وقت کس قسم کے طوفان اٹھتے رہتے تھے، آپ کی زندگی کس قسم کی ساعات کے درمیان گزر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خود ان گھڑیوں کا تجربہ کر رہا ہو، وہ کبھی اتنے اعلی الفاظ میں اس بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی روح سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس نے ان کیفیات کو خود کمال درجے میں پایا تھا جس کو وہ لفظوں کے ذریعے دوسروں پر کھول رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کو وحی خداوندی ملنے سے پہلے موجودہ دنیا اپنی کمیوں اور محدودیتوں کے ساتھ بے معنی معلوم ہوتی تھی، مگر جب آپ پر خدا نے اس حقیقت کو کھولا کہ اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا ہے جو کامل اور ابدی ہے، اور وہی انسان کی اصل قیام گاہ ہے، تو زندگی اور کائنات دونوں آپ کے لیے بامانی ہو گئے۔ اب آپ نے زندگی کی وہ سطح پالی جہاں آپ جی سکتے تھے، جس میں آپ اپنا دل لگا سکتے تھے۔ اب آپ کو ایک ایسی حقیقی دنیا مل گئی جس سے اپنی امیدوں اور تمناؤں کو وابستہ کر سکیں، جس کے پیش نظر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ یہی مطلب ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی زندگی، آخرت اورینٹڈ لائف کہا جا سکتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے تصور حیات کے لازمی نتیجے کے طور پر آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں، وہ صرف راستہ ہے۔ وہ آخرت کے مستقبل کی تیاری کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ جس طرح ایک دنیا پرست آدمی کی تمام سرگرمیاں دنیاوی مصالح کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کا رویہ اس فکر کے تحت بنتا ہے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی، زبردستی کی حالت ہو یا زوراوری کی، تعریف کی جا رہی ہو یا تنقید، غصے کا موقع ہو یا محبت کا، ہر حال میں آخرت کا خیال اس کا رہنما بنا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ آخرت کا فکر اس کے لاشعور کا جز بن جاتا ہے۔ اگرچہ اب بھی وہ بشریت سے خالی نہیں ہوتا، مگر اس کا ذہن انہی امور میں چلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جن باتوں میں آخرت کا کوئی پہلو نہ ہو، ان سے اس کی دلچسپیاں اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات اس کو کہنا پڑتا ہے انتم عالم بی امور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس حقیقت کی حیثیت محض ایک علمی دریافت کی نہیں، اس کو پانے کے بعد آدمی کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے۔ آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال خود پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب تک جینے کی سطح نہ بدلے، عمل کی سطح نہیں بدل سکتی۔